الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اپنے پیغام کو صراط مستقیم سے تابع ارشاد فرمایا ہے. فرمایا جب ہم نے قرآن کریم نازل کیا، یہ جو اللہ کے نبی نے پیغام دیا، یہ صراط مستقیم ہے. مفسرین نے اس بات کے اوپر گفتگو کی ہے کہ صراط مستقیم کیوں تعبیر کیا ہے، اس کو سیدھا راستہ کیوں کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم لوگ جس راستے کو سیدھا راستہ کہتے ہیں، اس کی کوالٹی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی ہو کہ وہ ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی بالکل سیدھا ہی ہو، ضروری نہیں ہے. سیدھا راستہ ہم اس راستے کو کہتے ہیں جو کم از کم محنت اور بغیر کسی چیز کو ضائع کیے ہمیں منزل تک پہنچا دے. کم از کم محنت لگے، وقت ضائع نہ ہو، ریسورسز ضائع نہ ہو، منزل تک پہنچ جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ. ضروری نہیں 100% اسٹریٹ ہی ہو. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے، مثال کے طور پر یہاں سے لے کر اسلام آباد کا سیدھا راستہ کون سا ہے، ایک ٹیڑھا راستہ ہوگا جس میں آپ پتہ نہیں کتنے کتنے شہروں کو ادھر 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 ہوتے ہوئے جائیں گے اسلام آباد تک، اور ایک اس کا سیدھا راستہ ہوگا جو وہ مین روڈ ہے جو اسلام آباد تک جائے گی. آئے یہ روڈ جو سیدھا راستہ وہ ہوگا، ارے واقعی سیدھی ہے، ظاہر ہے کہ نہیں، 10,000 دفعہ مڑے گی اور ٹرننگز آئیں گے اس کے اندر، سارے کام ہوں گے. اچھا جو اس سیدھے راستے پر چلے گا وہ نان اسٹاپ چلے گا، کہیں نہیں رکے گا، کھانے کے لیے، نماز کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، سب کے لیے رکے گا. پھر یہ سیدھا راستہ کیوں ہے؟ سیدھا راستہ اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے آپ کم از کم ریسورسز کے ساتھ، کم از کم وقت ضائع کرتے ہوئے آپ اپنی منزل کے اوپر پہنچ جائیں گے. اچھا اس میں جو آپ رکیں گے تو وہ راستے کے خلاف ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، راستے کے خلاف نہیں ہے. اگر حسب ضرورت رک رہے ہیں وہ راستے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ راستہ پورا کرنے کے لیے جو آپ کی جد و جہد ہے اس میں شامل ہے. مثلا اگر آپ کھانے کے لیے رکے ہیں تو کیا آپ نے وقت ضائع کیا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، وقت ضائع نہیں کیا. جو اتنا لمبا راستہ ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پوری کرنی پڑیں گی. وہ پوری نہیں کریں گے تب بھی راستے پر تک نہیں پہنچیں گے. تو اگر کوئی کھانا کھائے بغیر اس راستے کو طے کرنے کی کوشش کرے اس چکر میں کہ میں مثلا زیادہ محنت کر رہا ہوں، تو اور غلط ہو جائے گا، کبھی بھی راستے تک نہیں پہنچے گا. ہماری زندگی اسی طرح ہونی چاہیے تھی، ہم کچھ بھی کرتے ان تمام کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے تھا، اور وہ مقصد خدا تھا جس تک ہمیں پہنچنا تھا. چاہے ہم رکیں، چاہے بیٹھیں، چاہے سوئیں کھائیں، کچھ بھی کریں، راستہ پھر بھی طے ہو سکتا تھا اگر ہم جانتے ہوتے کہ ہمیں کیسے اس کو سوچنا ہے. بس ممکن ہی کوئی آدمی راستے میں رکا ہوا ہے، کھانا کھانے کے لیے آپ دیکھیں گے، کہیں گے کہ بالکل کھانا کھا رہا ہے، اس میں اور دوسرے آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو نہیں جا رہا اس میں اور جو جا رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اپنا کام پورا کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے کہ رکا ہوا ہے. بالکل ایسی ہماری اور آپ کی زندگی ہونی چاہیے. ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سوال کرنا چاہیے تھا، اس کا ہمارے ہدف سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارے ہدف کے لیے ہے تو صحیح ہے، اور اگر ہمارے ہدف کے لیے نہیں ہے تو پھر بیکار، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہم یہ سادہ سا انتخاب استعمال کر لیتے اپنی زندگی کے اندر، اور کر سکتے ہیں کبھی بھی، تو ہماری زندگی خود بخود ایک راستے کے اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گی. پھر ہر دن ڈیولپمنٹ ہے، پھر ہر دن کچھ نہ کچھ حاصل ہوا آپ کو، اور پھر وہ چیز پوری ہوتی نظر آئے گی جو آج ہماری زندگی کے اندر بہت مشکل سے پوری ہوتی ہے. کہ جس کو پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کے دو دن برابر ہو گئے. اگر واقعی کوئی اس جملے کے اوپر توجہ کرے تو اپنے بارے میں کیا اس کے سوا کچھ اور کہیں گے کہ ہاں ہم بہت دفعہ ہلاک ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دو دن برابر نہیں تھے بلکہ آگے آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ برا تھا. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، مثلا ایک دن کم گناہ کیے تھے اگلے دن اور گناہ کر دی، ایک دن عبادتوں میں زیادہ مزہ آیا تھا اگلے دن کم مزہ آیا. خوبی حالات اس کا مطلب ہے کم سے کم آگے تو نہیں بڑھے یا پیچھے ہٹے یا وہیں رہے. امام نے فرمایا برابر بھی رہے تو ہلاک ہے، برابر بھی رہے تو ہلاکت ہے، جس کا مطلب ہے کئی دفعہ ہلاک ہو چکے ہیں. اور یہ ہلاکتیں کیوں آتی ہیں ہمارے اوپر، یہ مصیبت کیوں ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی زندگی کے بارے میں بے فکر سے ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا سمجھنا بند کر دیتے ہیں، اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. گویا ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہماری یہ زندگی ہماری جابس کی طرح ہے. کیسے ایک جاب کرنے والا ہوتا ہے مثلا پانچ دن بہت سخت محنت کرتا ہے، پھر کہتا ہے اب تو ویکینڈ ہے، اب اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھتا ہے زندگی بھی ایسے ہی ہے. نہیں، خدا کے راستے کے اندر کوئی ویکینڈ نہیں ہے، یہاں پر کوئی بریک نہیں ہے، یہ مستقل زندگی ہے. میں شاید ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم کچھ وقت پہلے مشہد گئے وہاں پر ایک تعلیمی نظام دیکھنے کے لیے، بہت اچھا تعلیمی نظام، 14,000 اس کے اندر بچے تھے ماشاءاللہ تربیت یافتہ. شاید میں نے یہاں پہ کہہ دیا، میرا حافظہ اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے ان واقعات سنانے کے معاملے میں، کچھ یاد نہیں رہتا کون سا واقعہ کس جگہ پہ بول چکا ہوں، تو ممکن یہیں پہ بولا. تو وہ بہرحال وہاں پر گئے، ان کے جو ڈائریکٹر تھے بہت پرہیزگار آدمی تھا، بہت پرہیزگار آدمی وہاں تھا. 14,000 بچوں کی تربیت کر رہے تھے، اور مثال کے طور پر پریپ سے شروع کر کے یونیورسٹی تک. ان کے سسٹم میں صرف یونیورسٹی نہیں تھی، باقی سب تھے، سیکنڈری، پرائمری، گرلز، بوائز، سب کچھ، اور بہت خوبصورت سسٹم چل رہا تھا. اور اس کے تحت وہ 14,000 بچے بہترین بچے اپنے معاشرے کے لیتے تھے، یعنی ان کے صوبے کے، یعنی استان خراسان کے، صوبہ خراسان کے بہترین بچے ان کے پاس تھے، صاحب وہ تربیت کرتا تھا. تو اس سے ہم نے کہا کہ مثلا آپ کے سسٹم کے اندر آپ کے پرنسپلز کی کتنی حیثیت ہے؟ بہت خوبصورت سسٹم تھا، بہت ہی آرگنائز، سینٹرل آرگنائزیشن کے ساتھ ہر چیز کی ٹریننگ، اساتذہ کی ٹریننگ، پرنسپلس کی ٹریننگ، یہ وہ. تو کہنے لگا میرے نظام کے اندر، انہوں نے فرمایا پرنسپلس کی حیثیت بہت زیادہ ہے، اگر پرنسپل صحیح کام کرے ہمارا نظام صحیح چلتا ہے، اور اگر پرنسپل دو نمبر ہو، تھوڑی سی بھی گڑبڑ کرے تو ہم پھر ہمارا وہ اسکول خراب ہو جاتا ہے. تقریباً ان کے پاس 24 یونٹس تھے، 24 اسکول تھے ان کے پاس، ہر اسکول میں کئی کئی سو بچے ظاہر ہیں. تو کیا پرنسپل کی بہت حیثیت ہے، اور ہم پرنسپل کے انتخاب میں یہ محنت کرتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک چیز کہتا ہوں اپنے پرنسپل سے. ان کا یہ جملہ بہت خوبصورت لگا، بہت اچھا جملہ لگا، کہنے کہ میں اپنے پرنسپل سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر یہ کر سکتے ہو تو ہمارے سسٹم میں آؤ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے پھر ہمارے سسٹم میں مت آؤ. کیونکہ ہم جو تنخواہ دیں گے، اگر تم تنخواہ کی خاطر آ رہے ہو تو تم یہ نہیں کر پاؤ گے، تم آؤ صرف خدا کی خاطر. اب کیا مانگا تھا انہوں نے، کہنے کہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہمارے ساتھ جسم پہ بھی رہو اور ذہن کے ساتھ بھی رہو، تمہارا جسم، تمہارا ذہن 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے آفس میں بیٹھو گے 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک، جسم ذہن دونوں کے ساتھ. 4 بجے ہمارے آفس سے نکل جاؤ، جہاں کہیں بھی جاؤ رات 12 بجے تک جو اگلے 8 گھنٹے ہیں، جسم کہیں اور رکھنا، ذہن ہمارے ساتھ رکھنا. جسم تمہارا کہیں بھی رہے، گھر جاؤ، تقریب میں جاؤ، لیکن تمہارا دماغ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے بارے میں سوچے. اس کے بعد کہنے لگا رات 12 سے جتنے گھنٹے بھی سو، خواب میں ہمارا نظام دیکھنا. کہنے لگا خواب میں ہمارا نظام دیکھنا، اگر تمہیں کچھ وقت گزر جائیں اور خواب میں اسکول نظر نہ آئے تو تم ہمارے لیے بیکار ہو. تو ہم لوگ ہنسنے لگے کہ یہ تو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا معاملہ. تو اس آدمی نے جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے قسم کھا کے کہا کہ مجھے کتنے 14 سال ہو گئے، شاید پتہ نہیں 14 یا 12، کتنے سال بتایا، کہنے لگا اتنے سال میں شاید 10-15 دن ہوں گے جب میں نے اسکول کا خواب نہیں دیکھا ہے. ساری رات میں اسی کا خواب دیکھتا ہوں، پوری زندگی میری اب تو یہی ہے. جب یہ آدمی چلا سکا ہے، جب 14,000 بچے تربیت کیے ہیں اللہ کی راہ میں واقع ہیں، یہ ایک چھوٹا سا نظام چلانے کے لیے اتنا ڈیڈیکیشن چاہیے، ہمیں جنت تک پہنچنے کے لیے کتنا چاہیے؟ اور جنت بہت چھوٹی جگہ ہے ان عرفا کے بخود، جو آگے کے راستے ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے پھر اس کے لیے، پھر ہمیں تو اس کا مطلب خواب میں خدا کو مذاق میں کہیں، خدا کو دیکھنا چاہیے خواب میں، کہ ہم یہ راستہ کیسے طے کریں گے اس کے بغیر. اگر اتنی توجہ نہیں دیں گے تو پھر خدا کے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ یہ وہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ پارٹ ٹائم جاب ہے، خدا کے لیے کام کرنا کوئی پارٹ ٹائم جاب ہے، کچھ وقت خدا کے لیے کچھ وقت کسی اور کے لیے، جبکہ وہ خود کہتا ہے میں بہت اچھا پارٹنر ہوں، کوئی کچھ 1% کسی فیصد کسی اور کے لیے ہو میں 99% بھی اسی کو دے دیتا ہوں. ہم کیسے خدا کے راستے پہ چل پائیں گے؟ اس میں ہمیں مستقل جدوجہد کرنی پڑے گی، بس یہ کوئی جز وقتی کام نہیں ہے. مثلا ہم ایک دفعہ گئے، ایک دوستوں کے کسی گروہ نے ایسے ہی بلایا، مثلا اچھے لوگوں کا گروہ تھا، ان آفیشلی ایسے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کام کاج بھی کرتے ہیں. انہوں نے بلایا، کہنے لگے کہ آپ ہمارے بارے میں کچھ بتائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اب وہ مختلف کام کرتے تھے، ہم نے ان سے کہا بھائی آپ لوگوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر روحانیت اور معنویت ہے ہی نہیں، آپ لوگ کھوکھلے ہو. آپ 10 سوشل ورک کرتے ہو، آپ لوگوں کے اندر معنویت نہیں ہے، یہ آپ کو کھوکھلا پن ہے. اچھا ان لوگوں نے تھوڑی دیر تک تو تحمل کیا، سنا، اس کے بعد کہنے لگے مولانا صاحب دیکھیے یہ معنویت اور روحانیت یہ آپ لوگوں کی کیٹیگری یا مثلا جس کی ذہن میں آپ کی بات آ جائے اس کے لیے تو اچھی ہے، کیا ضروری ہے سب کے لیے ہو؟ دیکھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں روحانیت اور معنویت کوئی ایکسٹرا ایڈڈ کوئی کوالٹی ہے. بھائی یہی اصل ہے، باقی سب کھیل کود ہے، باقی سب دکھاوا ہے، یہی اصل ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ کوئی ایکسٹرا ہے، کچھ اور ہے، اوپر سے کوئی چیز ہے، اوپر سے نہیں ہے، اصل یہی تھا. ہم احمق ہیں، کچھ اور سمجھ رہے ہیں. مثلا میں طالب علم، دینی طالب علم بنا، قوم گیا، 1984 میں داخلہ لیا، وہاں پڑھا، مثلا 12 سال پڑھتا رہا، فلاں کتاب پڑھ لی، 12 سال کے بعد واپس آ گیا اور یہ سمجھ رہا ہوں میں کتابیں پڑھنے گیا تھا. کھوپڑی میں ہی نہیں آتی، عقل میں ہی نہیں آئی کہ بھائی وہاں پر بھی جا کر سمجھ رہا تھا کتابیں پڑھنے گیا تھا، کتابیں پڑھنے نہیں گیا تھا، یہ کرنے گیا تھا، سمجھ میں ہی نہیں آیا. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کچھ اور ہے جو اصلی ہے، یہ سائڈ کی کوئی چیز ہے، یہی اصلی ہے. زندگی میں اس کے علاوہ کچھ اصل ہے ہی نہیں اصلا. آپ جتنا بھی کتابوں کے اوپر غور فرمائیں گے، احادیث کے اندر دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر تعجب انسان کرنے لگتا ہے، پھر یہ جو ہم اور آپ ایجوکیشن پہ اتنا وقت دے دیتے ہیں، دین پہ اتنا نہیں دیتے، جاب پہ اتنا وقت دے دیتے ہیں، دین پہ نہیں دیتے، کاروبار پہ اتنا دیتے ہیں، دین پہ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بھائی یہ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم سے ہو رہا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے. کیوں؟ ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. عرض کیا، منشیات کی طرح جو نشے میں ہوتا ہے، کیا جانتا ہے کہ میں نشے میں ہوں؟ ہم لوگ کے ساتھ یہ مشکل ہے. مثلا ابھی ہم دیکھیں نا کتنی سادگی سے ایک جملہ میں اور آپ کہہ دیں گے، اب میں بھی کہہ دوں گا. مثال کے طور پر میں کہوں گا چونکہ مجھے صبح کو جاب پہ جانا ہوتا ہے لہٰذا میں نماز شب نہیں پڑھ پاؤں گا. اچھا دنیا قبول بھی کرے گی، ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بیچارے کو جانا ہوتا ہے جاب کے اوپر، وہ کیسے نماز شب پڑھے گا؟ لیکن کہاں سے اٹھے گا؟ چلو سردیوں میں تو شاید اٹھ بھی جائے، کیونکہ فجر کا وقت جانے کے وقت ذرا نزدیک ہے، تو وہ تھوڑا پہلے اٹھ جائے گا، تو شاید اس سے بھی پہلے گھر سے نکلتے ہوں گے، لیکن گرمیوں میں کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا بالکل ایکسیپٹیڈ ریئلٹی ہے اور لوگ اسے مانیں گے، کہیں گے ہاں اس کا عذر مقبول ہے، آئے واقعا مقبول ہے، خدا قبول کرتا ہے. پہلے ہم بھی سمجھتے تھے واقعا خدا قبول کر لے گا، اب سمجھ آتا ہے نہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اصل کام وہی تھا، یہ باقی سارے کھیل کودیں جو ہم نے جمع کیے. اچھا یہ کھیل کود ہم نے کیوں جمع کیے؟ اس لیے کہ ہم شیطان کے نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں، بنا ہی ایسے ہے کہ اس میں وہ اصلی کام لوگ نہ کر سکیں، یہ ہے ہی ایسا. مثلا آپ کہیں گے رات کو جلدی سو جاؤ، کہ مواضع وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے 11-12 تو بج ہی جاتے ہیں، گویا ٹی وی شاید ضرورت ہے اور وہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے. سب کھیل خراب ہوا ہوا ہے، اصل معاملہ کچھ اور تھا. حتیٰ مثلا کمائی بھی اصل نہیں تھی، کمائی بھی اصل نہیں تھی، یہ اصلی تھا، کمائی فرعی تھی، کمائی خدا نے دینی دینی تھی، چاہے کم کے لیے بھی دوڑتے. ابھی ایک حدیث میں ذہن میں نہیں آ رہی، درود بھیجے گا محمد والے محمد، بہت بہت اچھے الفاظ تم کے ذہن میں نہیں آ رہے، مفہوماً یہ تھا کہ جو میری عبادت کے لیے آگے بڑھے گا، میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، فرمایا فخر کو اس سے دور کر دوں گا، اپنی محبت کی لذت، اپنی مناجات کی لذت اس کے دل میں ڈال دوں گا، پوری دنیا سے اس کو بے نیاز کر دوں گا. یہ اس کے بعد جو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، فخر اس کے اوپر لکھ دوں گا، دنیا میں اس کو مشغول کر دوں گا، میری مناجات کی کوئی لذت اس کو نصیب نہیں ہوگی. ہم کون سی کیٹیگری میں آ گئے نا؟ دوسری میں. پریکٹیکلی ہم وہیں پر ہیں. کیا دنیا میں مشغول ہوئے ہوئے ہیں، ہمیشہ فقر کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم فقیر نہ ہو جائیں، اور کبھی مناجات کی لذت درک نہیں کر پا رہا. پریکٹیکلی ہم اسی دوسری مصیبت میں پھنس گئے. تو وہ تو ہم نے خود اپنے ہاتھ سے لیا نا. کیوں؟ ہم نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، اور خدا نے کہا تھا تم میری عبادت کے لیے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھو گے وقت کو. ہم نے اپنے زندگی کا جو فضول کا ٹائم تھا اس کو عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا اب دیکھیے، مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہ نہیں میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں. ہاں اول وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ کہہ کر یار نماز پڑھو جان چھوڑاؤ بعد میں کچھ اور کریں گے. نماز پڑھتا ہے جان چھوڑانے کے لیے، نہ کہ نماز پڑھتا ہے عشق کے لیے. کتنی زیادہ دفعہ ہم لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار نماز سر پہ ہے، پہلے اس سے جان چھوڑا لیں. یہ عشق کی نماز ہے، یہ ہم جان چھوڑاتے ہیں. اول وقت بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے تاکہ جان چھٹے. بالکل ایسے جیسے آپ کوئی بہت امپورٹنٹ کام کریں، ایک بھکاری ٹک ٹک آپ کی دروازے کے اوپر کھڑا ہے، آپ کہتے ہیں ان کو 5 روپے تو جان چھوڑا، اس سے اپنا کام کرنا ہے. پھر خدا نہ کرے نماز ہمارے لیے یہ بن گئی ہے. کہاں اس میں عشق ہے؟ چونکہ نہیں ہے. پھر اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ تو وہی تھا جو روایت نے کہا، کیا فخر ان کے پیشانی پہ لکھ دوں گا. فخر ان کی پیشانی پہ لکھے گا کیا مطلب؟ یعنی فخر پیشانی پہ لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ فقیر رہیں گے، نہیں، ہمیشہ فخر سے ڈریں گے. چاہے ارب پتی ہو جائیں گے، فقیر ہونے سے ڈرتے رہیں گے. جو غنی ہے کیا مطلب؟ غنی اس کے بینک بیلنس میں اربوں ڈال دے گا خدا، نہیں. غنی ہونے کا مطلب یہ دولت کی سے پرواہی نہیں ہوگی، بے نیاز ہو جائے گا. کون ابو ذر سے زیادہ بے نیاز تھا؟ جبکہ کروڑوں نہیں تھے ان کے بیلنس میں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ایک پوٹلی تھی جس میں 2 روٹیاں ہوتی تھیں، لیکن دنیا کا بے نیاز ترین انسان ابو ذر. یہ بے نیازی کس نے ان کے دل میں ڈالی تھی؟ کروڑوں اربوں روپے رکھنے والا اپنے دل میں بے نیازی احساس نہیں کرتا جو حضرت ابو ذر 2 روٹیوں کے ساتھ احساس کرتے تھے. یہ بے نیازی عطا الہی تھی جو ان کو مل گئی تھی. اب ہمارے تو اسٹینڈرڈ عجیب و غریب ہو گئے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دولت کو کہتے ہیں عطا الہی، اس کو پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں بے وقوفی ہے. اگر حضرت ابو ذر ہمارے دور میں آ جائیں، یقین فرمائیے کم از کم بھی 90% لوگوں کے نزدیک تو بے وقوفی کہلائیں گے. ان سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں کہلائے گا، کم از کم 90% لوگ. اور کیا عرض ہوں، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، کیا ہم لوگوں کا، تو ہم بھی پھنسے ہوئے نا اسی مصیبت کے اندر، ہم بھی پھنسے ہوئے. اب کرنا کیا ہے؟ اس کا ایک راستہ سمجھ میں آتا ہے. سمجھ میں یہ آتا ہے جو اصل اسلام ہے وہ، جو میں نے آپ بحثت کا جملہ واقعا زبردست بہت پائیدار جملہ ہے، کیا جو سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. جو تم نہیں جانتے خدا وہ سمجھا دے گا، خدا سکھا دے گا. جو سمجھ میں آتا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. جو اسلام میں سے سمجھ میں آتا ہے، جو اسلام میں سے جانتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. جو نہیں جانتے خدا وہ ہمیں سکھا دے گا، خود بخود ہمیں پہنچ جائے گا. بس ابھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، مثلا اگر سمجھ میں آ رہا ہے نماز سے پڑھنی چاہیے، شروع کر دو. ہاں نہیں کریں گے پھر مصیبت رہے گی. پھر کیا مصیبت رہے گی؟ جو جانتے ہو وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر مصیبت یہ آئے گی. کیوں؟ اللہ کی نعمتوں کا انتظام یہی ہے، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جو علم میں جانتا تھا اس پر عمل نہیں کیا تو یہ کفران نعمت ہو گیا نا. جب کفران نعمت کروں گا تو جانتا ہوں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. تو جو میں کر رہا تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اگر میں نے وہ نہیں کیا جو میں جانتا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے. اور اگر میں وہ کر گیا جو میں جانتا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے، خود بخود خدا بڑھاتا چلا جائے گا اور سمجھ میں آئے گا اور انجام دوں گا. اسی کو ہم ہدایت کہتے ہیں، اسی کو ہم توفیق کہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا یہ معاشرے کی تشکیل نو بھی یہی ہے، معاشرے کی تشکیل نو اور کیا ہو سکتا ہے جس کو ہم لوگ ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کہیں گے. مثلا آپ سوسائٹی دوبارہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا دوبارہ بنائیں گے؟ خاندان دوبارہ تو نہیں بنا سکتے، خاندان تو جو بن گئے بن گئے. اس کی جو ساری ریکنسٹرکشن ہے وہ یہی ہے کہ خدا متعال کے نام پر جو نظام اس نے ہمیں دینے کی کوشش کی ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، اس کا ہم عکس کریں، جو اس میں سے سمجھ میں آ گیا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو صاحب چند چیزوں کے اوپر بات ہوئی، اور وہ تمام کے تمام یہ سارے کام کیوں انجام پائیں؟ کسی چیز کے لیے نہیں، صرف ایک مقصد کی خاطر کہ حجت خدا کی نصرت کر سکیں۔ سارا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کا سب دوبارہ تعمیر ہو، جو خرابیاں اس کے اندر کم ہو جائیں، اس کی اچھائیاں بڑھنا شروع ہو جائیں، اتنے لوگ آ جائیں، تیار ہو جائیں کہ بالآخر حجت خدا کا ظہور ہو جائے۔ ساری خدمتیں ان کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کائنات کا محور ہے، وہ کائنات کا مرکز قرار پاتے ہیں۔ اب چند برائیوں کی طرف اشارہ ہوا، اور کل اشارہ ہوا تکبر کی بیماری کی طرف، کہ ہم لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر ایک بیماری ہے تکبر نام کر کے۔ اب تکبر ہے کیا، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی شاخیں کیسے بن رہی ہوتی ہیں؟ جس طرح باقاعدہ ایک درخت ہوتا ہے، اس کی شاخ ہوتی ہے، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی پھل ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ نفسانی بیماریاں ہم لوگوں کے اندر جڑ بناتی ہیں، پھر تنا ہے، پھر اس کے اثرات ہیں۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ تکبر کی بنیاد کیا ہے۔ تکبر کی بنیاد، جیسے کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا ہمارا کام نہیں تھا لیکن مجبوراً، تکبر کی بنیاد ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اصل یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک انسان کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اب یہ دو بنیاد، دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو جس بنیاد پہ سمجھ رہا ہے وہ اپنے اندر واقعاً کوئی اچھی بات ہے، اس کی وجہ سے ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، یا یہ جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اصل وہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے، اس کی بنیاد پہ بڑا سمجھنا ہی نہیں تھا اور یہ بالکل بالکل غلط بڑا سمجھ رہا ہے۔ بس کسی بھی صورت میں ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کچھ اور سمجھنے لگے، یہ اس کی جڑ ہے۔ جیسے ہی اظہار کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہاں سے تکبر شروع ہو گیا۔ تکبر اظہار کا نام ہے، بڑائی کا اظہار کرنا یہ تکبر ہے۔ ایک آدمی کے دل میں بڑائی کا احساس ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا، جب تک اندر احساس ہے اظہار نہ کرے، اس کو ہم عجب کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں، اخلاقیات میں۔ جیسے ہی اظہار کرنا شروع کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ متکبر ہے، یہ تکبر دکھا رہا ہے۔ عرض ہوا کہ بعض اوقات تکبر ایسی چیزوں پہ دکھایا جاتا ہے جو خود کچھ ہیں، اور بعض اوقات تکبر ایسی چیزوں پہ دکھایا جاتا ہے جو اصل کچھ ہیں ہی نہیں۔ اب پہلی مثال اپنے لیے، جو ہم میں سے کچھ لوگ پھنس سکتے ہیں، آپ اور ہم جیسے لوگ جو قدرے دیندار لوگ ہیں، مثلا کوئی دین پر تکبر دکھائے، دین پہ تکبر دکھا، دین کچھ ہے، دین واقعی اچھی چیز ہے، مثلا علم پہ تکبر دکھائے، تقویٰ پہ تکبر دکھائے۔ اب یہ علم، تقویٰ، دین، پرہیزگاری، یہ کچھ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر ہیں، چاہے کم چاہے زیادہ، اس پر یہ سمجھتا ہے میں دوسروں سے بہتر ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں تکبر۔ مثال کے طور پر مولویوں کو لے لیں، اپنی کھچائی کرے انسان پہلے، کہ مثلا ہم جیسا مولوی چار چیزیں سیکھے گا، چار روایتیں پڑھے گا، دو چار کتابیں پڑھے گا، ایک دو جگہ تحقیق کرنا سیکھ لے گا، چند لوگوں کو پتہ نہیں ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد یہ کہے گا اب میں کچھ ہوں۔ اچھا کچھ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ دیکھو نا، لوگ میرے سامنے بہرحال ہاتھ ملاتے ہیں، جھکتے ہیں، نام لیتے ہیں، یہ بلاخر میں کچھ ہوں، اس کا مطلب ہے۔ اب یہ کیا ہوگا، خود بخود اس کے اندر یہ احساس جڑ پکڑنا شروع کر دے گا کہ میں واقعا کچھ ہوں۔ اسٹارٹ کہاں سے لیا اس نے؟ اسٹارٹ صحیح جگہ سے لیا تھا۔ کہاں سے لیا تھا؟ مثال کے طور پر علوم اہل بیت سے اسٹارٹ لیا تھا، گیا صحیح جگہ پہ تھا۔ تقویٰ سے اسٹارٹ لیا تھا، گیا صحیح جگہ پہ تھا۔ عزداری سے اسٹارٹ لیا، وہ بھی صحیح تھا۔ انجام بہت واہیات ہو گیا، انجام وحشتناک ہو گیا اس کے لیے، تکبر کر گیا، جبکہ شروع صحیح جگہ سے تھا۔ اب آپ نے دیکھا شیطان کی مکاری کیا ہے، کام صحیح شروع ہوا تھا، پہنچایا اس نے غلط جگہ پر، یہ شیطان کا کام۔ اچھا اب متکبر کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو آخرت میں ہونا ہے۔ آخرت میں کیا ہونا ہے؟ ایک دو روایتیں دیکھ لیں اس سلسلے میں۔ مولانا نے فرمایا متکبر کا انجام یہ ہے کہ حقیر چوٹیوں کی شکل میں میدان محشر میں خلق کیے جائیں گے، پوری خلق ان کو رونتی رہے گی جب تک سب کا حساب ہو رہا ہے۔ ہم نہیں معلوم اس روندے جانے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہمارا وہ بدن ہے جو دنیا کا بدن ہے، اس میں موت قبول کرنے کی صلاحیت ایک دفعہ کی ہے۔ یہ جو دنیا کا بدن ہے، ایک دفعہ مرتا ہے، دو دفعہ نہیں مرتا۔
ایک دفعہ مرا پانا ہوتا ہوں. محشر کا بدن مرتا نہیں ہے،
مرتا ہے، جلتا ہے، مرتا ہے، جلتا ہے، مرتا ہے، پھر دوبارہ زندہ، پھر دوبارہ زندہ. قرآن اگر یہ مرنے پر ختم ہو جاتا تو وہ آتش جہنم اتنی شدید تھی کہ یہ تو اس کو ثانیوں میں جلا دیتی، ختم ہو جاتا معاملہ. لیکن خدا نے اس بدن کو ایسا خلق کیا ہے، وہ خالق یہاں بدن ضعیف خلق کرتا ہے، وہاں بدن ایسا خلق کرتا ہے کہ ہے تو ضعیف لیکن مرے گا نہیں، جلے گا پھر دوبارہ، پھر جلے گا پھر دوبارہ. اب نہیں معلوم یہ بلا کیا مصیبت ہے کہ فرمایا کیا متکبر کو جب ہم خلق کریں گے میدان محشر کے اندر. اصل برزخ کی بات نہیں ہوئی کہ برزخ میں اس کا کیا ہوگا، برزخ میں شیطان نہیں ہے، برزخ میں تکبر کی صورت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان متکبر تھا، اس نے تکبر دکھایا حضرت آدم کے مقابلے میں. تو برزخ کی تو زندگی کا ذکر نہیں ہوا کہ وہ تو اس کی شیطانی زندگی ہے، کتنے لاکھ سال چلے گی خدا جانتا ہے. محشر کا تذکرہ ہو گیا، محشر میں بھی پہنچتے پہنچتے یہ صاف نہیں ہو پایا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو برزخ میں جل جلا کے بھسم ہو کر خاک ہو کر کہیں نہ کہیں محشر میں انسان پہنچ رہے ہیں، یہ محشر میں بھی انسان نہیں پہنچا ہے، محشر میں بھی چونٹیوں کی شکل میں خلق ہوا ہے. اور فرمایا کہ میدان محشر میں یہ خلق ہوگا چونٹیوں کی شکل میں، یہ لوگ خلق ہوں گے، پوری خلق، پوری انسانیت ان کو رونتی رہے گی، کب تک؟ جب تک سب کا حساب ہوگا. کیوں؟ انہوں نے تکبر دکھایا تھا انسانوں کے مقابلے، اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں تکبر دکھاتے تھے، اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے. عرض ہوا کچھ سمجھنے کے اساس صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن حشر یہ ہے، یہ متکبر کے ساتھ ہوگا. یہ تو وہ اس دنیا کے اندر ہوگا، برزخ کا آپ کی خدمت میں عرض ہوا، برزخ کے اندر شیطان کی صورت میں شیطان کے ساتھ محشور ہوگا. دوسری مصیبت دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر اس کو ذلیل ہونا ہے، طے شدہ اصول ہے کہ جو دنیا میں تکبر دکھائے گا وہ یہاں ذلیل ہوگا، اسے انسانوں کی نظروں میں خدا گرا دے گا، چاہے آج کی بات ہو چاہے کل کی بات ہو. آج متکبر باعزت نظر آئے گا، کل ایک وقت آئے گا ذلیل ترین انسان یہی نظر آئے گا. یہ دنیا کا ایک قانون بنا ہوا، اور یہ سب کا ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہوتا، اتنی دفعہ دیکھتے ہیں، اتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ اب تو دیکھ دیکھ کے بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، شاید عادت بن گئی ہے. کیا تکبر کا انجام ذلت ہے، جو تکبر دکھائے گا اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی. اب یہ وہ اساس تھی جو صحیح اساس تھی. ایک اور صورت کیا ہے، تین قسمیں ہوتی ہیں بیان کرتے ہیں یہ لوگ. ایک متکبر وہ ہے کہ جو صحیح بنیاد پر تکبر دکھاتا ہے، علم کی بنیاد پہ، تقویٰ کی بنیاد پہ، پرہیزگاری کی بنیاد پہ. ایک وہ متکبر ہے جس کے اندر کچھ ہے نہیں، کسی اور کے اندر اچھائی ہے، تو جس کے اندر اچھائی ہے اس سے حسد کرتا ہے، اب اس کے مقابلے میں تکبر دکھاتا ہے، جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جانتا ہے میں اندر سے خالی ہوں، اندر سے خالی ہوں، سامنے والے کے پاس کوئی فضیلت ہے. اب کیا ہو رہا ہے، اس سے حسد کرتا ہے، چونکہ اس سے حسد کرتا ہے اپنی حسد میں جل بھن کر تکبر دکھاتا ہے. ابھی کتنا بیوقوف ہوا، یہ اتنا بیوقوف ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جانتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی تکبر دکھا رہا ہے. کس بیماری کی بنیاد پر؟ حسد کی بیماری کی بنیاد پہ. بس بعض اوقات برائیاں اس طرح ایک دوسرے کو ساتھ دے رہی ہوتی، حسد سے شروع ہوا تھا جو خود ایک عذاب ہے، اور کہاں پہنچ گیا؟ متکبر پہ پہنچ گیا، حاسد سے شروع ہو کے متکبر پہ پہنچا. قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ایک حاسد کی شکل اس کو ملے گی، ایک متکبر کی شکل ملے گی، پریشان ہوگا، کبھی جانور بنے گا کبھی شیطان بنے گا، اور خدا سے پوچھتا رہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبھی میں جانور بنتا ہوں کبھی شیطان بن جاتا ہوں. حاسد ہونے کی بنیاد پہ، متکبر ہونے کی وجہ سے مسلسل شکلیں اس کی برزخی تبدیل ہوتی رہیں گی. اور نعوذ باللہ جو میدان محشر کے اندر اس کے ساتھ ہونا ہے، وہ حاسد کی سزا بھی اس کو ملنی ہے اور متکبر کی سزا اس کو دونوں ملنی ہے. دنیا میں کیا ہونا ہے؟ دنیا میں حاسد کبھی آرام سے نہیں بیٹھ پائے گا، حاسد ہمیشہ کوڑتا رہے گا، یہ کوڑے گا بھی اور ذلیل بھی ہوگا. حاسد بھی ہے متکبر بھی ہے، حاسد کے نتیجے میں کوڑتا رہے گا اور تکبر کے نتیجے میں ذلیل ہونا ہے. یہ دو وہ تھے جن میں سے ایک کے پاس کچھ تھا اور جانتا تھا کہ میرے پاس کچھ ہے، وہاں سے شروع ہوا تکبر دکھایا. مثال کے طور پر عبادت گزار تھا، جانتا تھا کہ عبادت کرتا ہے دوسرے کم کرتے ہیں، اس پر تکبر دکھا گیا تو یہ مصیبت آ گئی، علم تقویٰ پر گئی سب. دوسرا وہ تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا. تیسری قسم جو لوگوں کے اندر بن سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک چیز کی بنیاد پر تکبر دکھا رہا ہے، اصل وہ چیز خود کوئی بہترین نہیں ہے، شاید برائی ہو، مثال کیا ہے؟ دولت کی بنیاد پہ تکبر دکھا رہا ہے. دولت بہتری ہے، فی نفس سے دولت میں کوئی بہتری نہیں. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا اگر ہم دولت نہ دیں تو یہ امام بارگاہ کیسے بنیں گے جس میں آپ لوگ کھڑے ہو کر بولتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ کا دین ان کے باپ کا محتاج ہو گیا ہے، ان کا محتاج ہو گیا ہے. خدا تو محتاج ہے. اچھا یہ عمارتیں نہیں بنتی تو دین ختم ہو جاتا. کس نے کہا عمارتوں سے دین چلا ہے؟ عمارتوں سے چلتا ہوتا تو واشنگٹن دنیا کی دلوں پہ حکومت کر رہا ہوتا، اس نے سب سے زیادہ عمارتیں بنائی ہیں. بدبخت آج تک اپنی محبت دنیا میں نہیں بٹھا سکے، پوری دنیا نفرت کرتی ہے ان سے. اب دیکھیں یہ حماقت ہو گئی ہے. اب بس تیسرا وہ ہے جس کے پاس نہیں ہے کچھ، جو کچھ ہے وہ قابل فخر نہیں ہے. جبکہ وہ قابل فخر نہیں ہے اس کی بنیاد پہ تکبر دکھا رہا ہے. میں نے عرض کیا سب سے بڑی مصیبت ہم لوگوں کی آج کل رہی کیا ہے؟ تو دولت رہ گئی ہے. دولت کی بنیاد پہ تکبر دکھاتا ہے، شہرت کی بنیاد پہ تکبر دکھاتا ہے، طاقت کی بنیاد پہ تکبر دکھاتا ہے. بس دولت، طاقت، شہرت، جو تینوں چیزیں نہیں ہیں کچھ چیز، بیکار ہیں تینوں. ہاں اگر صحیح راستے میں استعمال ہو جائیں تو اس راستے کی وجہ سے کوئی حیثیت بنتی ہے، ورنہ کوئی حیثیت نہیں ہے. علم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر خدائی نہ ہو، اگر شیطانی علم، اس کا کوئی حیثیت نہیں، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر خدا کے لیے نہ ہو. تو یہ اس کے اندر ہے. اب اس پہ تکبر دکھاتا ہے اور تکبر دکھانے کے بعد یہ اس کی تکبری کی حیثیت بنتی ہے. میں اس کے اشارے بھی بتاتا چلوں گا کہ متکبر کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. بس تکبر بعض اوقات بے بنیاد چیزوں پر ہے. اچھا اور عرض کر دوں، مثلا تکبر ہے کس بات پر؟ خاندان پہ تکبر ہے. خاندان پہ تکبر ہے. کس خاندان پہ تکبر ہے؟ میرا خاندان اتنا بڑا ہے، اس پہ تکبر ہے. اس پہ تکبر. خاندان کا بڑا ہونا کون سی فضیلت ہے؟ مثلا کیا قرآن کریم نے بیان نہیں کیا کہ وہ جاتے ہیں اپنی لاشیں تک گنتے ہیں، اپنی قبریں تک گن بیٹھتے ہیں؟ اس نے تو مذمت کی ہے. کس نے کہا خاندان کا بڑا ہونا تکبر کا سبب ہونا چاہیے؟ مثلا تکبر اس بات پر ہے، مثلا میری اولادیں زیادہ ہیں، اسی بات پہ ابو جہل بھی تکبر کرتا تھا. یہ تمام چیزیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان پہ تکبر کرنا ایک خاندان کے اندر. اور پھر اس تکبر کی نشانیاں جو بنیں گی متکبر کے لیے، وہ چند نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ وقت میں انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. متکبر کی نشانیاں کیا ہیں؟ جہاں موقع ملے گا سامنے والے کو کم عزت کر دے گا، دکھا کہ تیری کوئی عزت نہیں. جہاں موقع ملے گا گڑبڑ کر دے گا. کم از کم کہاں کرے گا؟ کم از کم ان لوگوں کے اوپر کرے گا جو اس کے زیر دست ہیں، جو اس کے ماتحت واقع ہو رہے ہیں، بس ان کو رگڑ دے گا. اچھا متکبر ذاتی طور پر خود بہت ڈرپوک ہوتا ہے. متکبر خود بہت ڈرپوک ہوتا ہے، یعنی جس بنیاد پہ تکبر کر رہا ہوتا ہے اگر اس سے بڑا کوئی آ جائے تو اس کی اتنی چمچے بازی کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. خاص کر دولت کا متکبر. دولت کے متکبر کے سامنے اگر کوئی اس سے زیادہ دولت مند آ جائے نا تو اب اس سے چھوٹا چوہا کوئی نہیں ہوگا، پھر اس کے سامنے فوراً دب جائے گا. اور اپنے سے کوئی ذرا سا بھی نیچے والا دیکھ لیا اب اس کے سر پہ شیر بن جائے گا. کیوں؟ یہ سمجھ رہا ہے دولت میں یار. بس متکبر کی نشانی کیا ہے؟ اپنے ماتحت کو کچل دے گا، اس کو ذلیل کرے گا. جس طرح سے ثابت کر سکے کہ میں تجھ سے بڑا ہوں، اپنی حیثیت کو ثابت کرے گا. اور اس کی دسیوں نشانیاں میں اور آپ دیکھتے چلیں گے. صاحب ایک دفعہ کیا ہوا، ہم امام بارگاہ سے نکلے، ایک جگہ تین کرسیاں پڑی تھیں، ہم لوگ چار پانچ افراد تھے تو بیٹھنے لگے. اب بیٹھے تو تین کرسیاں بھر گئیں، دو آدمی کھڑے رہے. صاحب وہ میں نے کھڑا ہوا دیکھا تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا اس میں. میں نے کہا بھائی یہاں پہ کھڑا ہو جانا بہتر ہے، تینوں کرسیاں جمع کرو، سب کھڑے ہو جاتے ہیں. کہنے لگے کیوں یہ کام کرے؟ تین کرسیاں تو ہیں، کم سے کم تین تو یوٹیلائز ہو جائے. پھر روایت یاد آئی مجھے، میں نے کہا روایت بتا دیتا ہوں. حشام بن عبد الملک، یہ آل مروان میں سے، یہ حشام تھا یا سلیمان، یہ کبھی مکہ آیا. یہ لوگ تو سیریا میں رہتے تھے، بدبخت ترین افراد، بدبخت ترین حکام یہی تھے. یہ آیا کبھی مکہ آیا، کہنے لگا مجھے کسی صحابی سے ملنا ہے. وہ ایک صحابی، ان کو بیچارے کو ڈھونڈا گیا، ان کو لا کے اس کے سامنے بھیج دیا کہ آپ اس سے ملیں. تو انہوں نے بہت خوبصورت ایک کام کیا اس کے خلاف، یہ دکھانے کے لیے کہ اصل اسلام کیا ہے. بہرحال وہ آئے اور انہوں نے ایک جگہ دیکھی، فوراً بیٹھ گئے. یعنی دستور یہ ہوتا تھا، بہت سارے کام کیے، مثلا جوتے لے کر اندر آ گئے، سلام کیا اس کو، یا امیر المومنین نہیں کہا، اور فوراً ایک کرسی خالی تھی وہیں پہ بیٹھ گئے. تو اس کو سب برا لگا کہ یہ میرے کیمپ کے اندر خیمے کے اندر جوتے لے کے کیوں گھسے, اور مثال کے طور پر انہوں نے مجھے سلام تو کیا لیکن انہوں نے یا امیر المومنین کیوں نہیں کہا, اس طرح کی 10 باتیں اس نے سوچی. تو مثلا بیٹھنے کے معاملے پر کہنے لگا کہ یہ تم بغیر اجازت کے بیٹھے کیوں. تو وہ اس نے صحابی نے کہا کہ میں نے حضرت علی کی ایک روایت سنی ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بدبخت کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جو خود بیٹھا ہے اور دوسروں کو کھڑا کیا ہوا ہے. میں نے حضرت علی کی روایت سنی ہے کہ اگر کسی بدبخت کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جو خود بیٹھا ہوتا ہے دوسروں کو کھڑا کرتا ہے. یہ بدبخت ہماری سوسائٹی میں کتنے ہیں, حساب نہیں ہے, کوئی حساب نہیں. ایک دفعہ آپ کے کمرے میں ایک نوکر آیا ہے, آپ نے دستور یہ بنایا ہوا میرے سامنے نوکر نہیں بیٹھے گا, بدبختی ہے, تکبر کی نشانی ہے, یہ کام مت کریں. آپ کہیں گے یہ آفس کے ایتھکس ہیں, کون سا عزیز ہے, خدا یا آفس کے ایتھکس؟ ایک عزیز کر لو, ایک کو پسند کر لو, اس کو لے کے آگے چلو. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, جال بنائے ہوئے ہیں, مصنوعی جال, ان مصنوعی جالوں کے اندر اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے, اور اپنے غلط کام کی توجیہ کے لیے 10 بہانے ہیں ہمارے پاس. بس اگر میں نے نوکروں کے ساتھ یہ کیا تو میرے سر پہ چڑھ جائیں گے, رسول اللہ کے سر پہ کیوں نہیں چڑھتے تھے, ان کے سر پہ کیوں نہیں چڑھتے تھے؟ وہ جو کہتا ہے نا مثال کے طور پہ میرے جیسا آدمی, مثلا وہ کہے گا بھائی میں مولوی ہوں, مجھے ذرا اپنا خیال کرنا پڑتا ہے, کہ میں مولوی بڑا ہوں یا رسول اللہ بڑے تھے؟ وہ خیال نہیں کرتے تھے اپنا, وہ کسی بھی طریقے سے ہوتا تھا اپنے کام کو نکال لیتے تھے, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے تھے, بے پرواہ ہو کے کر رہے ہوتے تھے. نہ صرف یہ کہ ان کی عزت کم نہیں ہوتی تھی, ان کی عزت ہمیشہ بڑھی ہے, ہر وقت بڑھی ہے, کبھی کم نہیں ہوئی ایسے کسی کام سے. ہم لوگوں کو کس نے سکھایا یہ باتیں؟ ہمیں اسے دنیا داریوں نے سکھائی. یہ بھی عرض کرتا چلوں, حد تل امکان کوشش کریں دنیا داروں کے ساتھ نشست کم, حد تل امکان کوشش کریں. کچھ لوگ تو پھنسے ہوئے ہیں نا, مثلا بیٹھنا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے, کم سے کم اپنی پسند سے تو نہ بیٹھیں. جتنا دنیا داروں کے ساتھ بیٹھیں گے ان کے اخلاقیات سیکھیں گے, دنیا داروں کے ساتھ مت بیٹھیں. یعنی کیا مطلب؟ دنیا داروں کے ساتھ جن کے نزدیک دنیا زیادہ اہم ہے آخرت کے مقابلے میں, دنیا داری کا معیار یہ رکھ لیں, جس کو دنیا آخرت سے زیادہ عزیز ہے وہ دنیا دار, ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کم کریں, کیوں خود بخود آپ کو خراب کریں گے. ہاں اگر کوئی چانس ہے کہ آپ ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو بیٹھیں اٹھیں صحیح بات ہے, ورنہ پھر اٹھنے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلا وجہ میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا. مگر یہ کہ آپ مجبور ہو رہے ہیں کسی مسئلے کی وجہ سے, البتہ ہر مجبوری کے پیچھے کوئی ارادہ استعمال کر کے آزادی مل سکتی ہے اگر ہم اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. بس متکبر کی نشانیوں میں سے کیا ہو گئی؟ ایک نشانی ہو گئی, یہ اپنے ماتحت کے اوپر خوب روب جمائے گا, بڑھلے سے روب جماتا ہے. کیوں؟ متکبر کو خدا کا خوف نہیں ہوتا, یہ نہیں سوچتا جس خدا نے مجھے یہ طاقت دی ہے اس سے کہیں زیادہ طاقت اس کے پاس بھی ہے, اگر میں اتنی سی طاقت پر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوں, وہ اس کے پاس تو پتہ نہیں کتنی زیادہ طاقت ہے, اگر وہ میرے ساتھ کچھ کرنے پہ آ گیا وہ میرا کیا حشر بگاڑے گا؟ ابھی تو میں اس کا حشر بگاڑ رہا ہوں نا, اس کو ذلیل کر رہا ہوں, جو کچھ بھی کر رہا ہوں, اگر وہ کرنے پہ آ گیا پھر کیا کرے گا؟ اصل اگر اس کی طاقت دیکھتے ہوئے میں سوچوں تو میرا تو حساب ہی نہیں ہے پھر تو. بس متکبر ہمیشہ خدا کے مقابلے میں جرات دکھا رہا ہے, متکبر خدا نے مطالبہ کچھ حساب نہیں کر رہا ہے, اور چونکہ خدا کو حساب نہیں کر رہا پھر خدا اس سے بدلہ بھی لے گا. میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں وہ روایت کہ خدا نے مطالبہ فرمایا, حدیث قدسی گویا کہ فرمایا کبریائی اللہ کی رضا ہے, اللہ کی رضا ہے, جو اللہ سے اتار کے خود پہننے کی کوشش کرے گا خدا اسے ذلیل کر دے گا. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ جنت کی بو بھی نہیں سونگ پائے گا, اس کی آج روایت بھی دیکھا تو اس میں جنت میں داخل ہرگز نہیں ہونے دوں گا, گویا مفہوم میں وہی بن جائے گا کہ ہرگز جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو تکبر کرتا ہوا نظر آئے گا. اچھا اب یہ تو جناب مثال ہو گئی, چلیے مولوی کی مثال ہو گئی, آفس والے کی مثال ہو گئی, اب اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں کہ مثلا آپ تکبر کیا اچھا ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہے نا تکبر کا, ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہے. مثلا ایک آدمی کیا کرے گا, گاڑی چلا رہا ہے باقی گاڑی والے مجھے جگہ دیں, کیوں میری گاڑی بڑی ہے, میری گاڑی مہنگی ہے, وہ یہ بھی ایک تکبر ہے. اور کس بات پہ تکبر دکھا رہا ہے؟ گاڑی کے ماڈل کے اوپر, لانا تو اس گاڑی کے ماڈل پر بھی, اس میں کوئی چیز ہے؟ اللہ کا نبی گدھے کے اوپر سوار ہو جاتا تھا اور اس کے اوپر چلتا تھا, کوئی مشکل نہیں تھی اس کو. ہم اس گاڑی کے اوپر بیٹھ کر تکبر دکھا رہے ہیں, بے اساس بے بنیاد دکھا رہا ہے. اور مثلا اب کیا کہے گا, کہہ رہے ہیں جگہ دیں سب, کیوں دیں, بدماشی ہے اس بات کی, بدماشی کی میرے پاس گاڑی ہے, تمہارا ماڈل کم ہے میرا ماڈل زیادہ ہے, کیا ہے یہ, خدا نہیں دیکھے گا, خدا حساب نہیں لے گا, سب خدا کرے گا, ہم سے سب حساب لے گا, ایک ایک چیز کا حساب لے گا. بیٹھتے وقت بس آپ نئی گاڑی میں بیٹھے, آج ذرا کمر دیدی کر کے نئی گاڑی ہے, یہ تکبر ہے بھائی, یہ کچھ اور ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں مثلا وہ فارسی میں کہاوت کہتے ہیں, سمجھتا ہے تکبر کے سینگ ہوتے ہیں, نہیں یہی تکبر ہوتا ہے, یہی سب تکبر ہے. اب بلا وجہ میں اپنی سوچ مارے ہو کسی اور کے اوپر, اس کو تکبر کہتے ہیں. بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آج کسی اور طرح چل رہا ہے, بھائی یہ تکبر ہے. بنیاد کپڑے, کپڑوں کی بنیاد پہ تکبر ہو رہا ہے, دولت کی بنیاد پہ تکبر ہو رہا ہے, گاڑی کی بنیاد پہ تکبر. اور میں عرض کروں, جو کل میں نے عرض کیا تھا اس کو بھی ملا لوں اسی سے, ساس تکبر دکھا رہی ہے اپنی بہو پر, کیوں, بیٹا میرا ہے. ارے یہ کیا مصیبت ہے, خدا نے تمہیں ایک حق دیا ہے اس کے ہاتھ میں رہو, اس سے آگے نکلو گے تکبر ہے. یا مثلا وہ بہو ہے, وہ تکبر دکھا رہی ہے اپنی ساس کے اوپر, کیوں, تیرا بیٹا میری گرفت میں ہے. عجیب دنیا بسائی ہوئی ہے سب نے ایک دوسرے کے لیے, ہم لوگ کس بری طرح پھنس گئے ہیں اس کے اندر نا. مثلا میں تکبر دکھاؤں گا, میری بڑی جان پہچان ہے, ہاں خیال کرنا, یہ سب چیزیں, یہ سب تکبر کا حصہ ہے. ایسے سب کیوں ہوتا ہے, خدا کو کہیں نہ کہیں بھلا رہا ہے, کہیں نہ کہیں خدا ذہن سے نکل رہا ہے, چونکہ خدا ذہن میں نہیں ہے اس سے باقی کوئی چیز بڑی لگ رہی ہے, جبکہ کوئی چیز اس میں سے قابل قدر نہیں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت, تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد سے بھی تکبر دکھائے تو غلط ہے. اچھا وہ کیوں غلط ہے, مثال کے طور پر کوئی یہ سوچے مثلا میں متقی ہوں, دوسرے لوگ نہیں ہیں, میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں, وہ اس طرح پڑھتے ہیں, صاف نظر آ رہے, دیکھو اس کی نماز, دیکھو اس کی کوئی نماز ہے, جو میں پڑھتا ہوں وہ دیکھو. اب اس سے کوئی پوچھے یہ تیری نماز اچھی ہے یا رسول خدا کی نماز اچھی ہے, تیری نماز بیچتی کیا ہے, وہ رسول خدا وہ نماز پڑھنے والے وہ انسانوں کے سامنے تکبر نہیں دکھاتے تھے, تو تکبر دکھا رہے, وہ تو خدا کے سامنے گڑ گڑا کے کہتے تھے کہ خدا میں تیرا ذلیل بندہ ہوں, اور تو یہ چونی بھر کے برابر نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میں کچھ ہوں, کیا حیثیت ہے. مثلا ہم لوگ کے ساتھ ایک خام خیالی ایک اور بھی ہے, میں سمجھتا ہوں مثلا میں جب کہتا ہوں نا اللہ اکبر, امیر المومنین بھی کہتے تھے اللہ اکبر, ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں, ہم نے کہا اللہ اکبر, امیر المومنین بھی کہتے تھے اللہ اکبر, تو میں سمجھ رہا ہوں میری اللہ اکبر اور امیر المومنین کے اللہ اکبر ایک ہو گئی, جیسے انہوں نے کہا اللہ اکبر میں نے بھی کہا اللہ اکبر, یہ نہیں سوچ رہا علی کی تکبیر پوری دنیا اکٹھی تکبیر لگائے اس کے 5% پہ بھی نہیں پہنچے گی, وہ علی کی تکبیر ہے, وہ مولا علی کی تکبیر ان کی ذات مقدس سے نکل رہی ہے, یہ ساری دنیا جمع ہو جائے تکبیر لگاتی رہے کہیں پہنچ پائے گی ان کی ایک تکبیر کے اوپر, نہیں پہنچ سکتے, طے شدہ بات ہے. عرفا بیان کرتے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہم لوگ اتنے چھوٹے ہیں. تکبر کی اساس کیا ہے, تکبر کی اساس جہالت ہے, جہالت. اب دیکھیں ہر صورت میں جاہل ہے یہ, کیوں, اگر اس کے پاس کچھ ہے اور اس کی بنیاد پہ تکبر دکھا رہا ہے تب بھی جاہل ہے, کیوں, رسول اللہ کے پاس اس سے زیادہ تھا وہ تکبر نہیں دکھاتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جو چھوٹا سا ہے اس کو یہ بہت بڑا سمجھ رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی دکان میں جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کوئی فقیر سا آدمی وہاں سے گزر رہا ہے, دکان بڑی چھوٹی سی دکان ہے اس کی, یہاں کچھ نہیں ہے اس کے اندر, ایک فقیر گزرتا کہتا ہے چل چل یہاں سے, اب اس سے کہہ گیا ابے تیری دکان میں ہے کیا جو تو تکبر دکھا رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے میری دکان نہیں ہوگی گویا دبئی کا سپر اسٹور ہو گیا, کیوں, یہ سمجھ رہا ہے بہت بڑی چیز ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف انسان وہ جو امریکہ کے اندر سپر اسٹور کھولتا ہے وہ بھی خدا کے نزدیک چونٹی کے برابر حیثیت نہیں رکھتا, تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہو تم, سمجھ رہا ہے کچھ ہے, سب کا سب ایک جڑ ہے ان سب کی, کیا, جہالت, ہم لوگوں کی نادانی, ہم جہالت دکھانا, ہمیں نہیں معلوم پیچھے کیا ہو رہا ہے, ہمیں نہیں معلوم آگے کیا ہونا ہے, ہمیں نہیں معلوم فرشتے کیا سوچ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا منتظر ہے ہمارے لیے, ہم ان حماقتوں کے اندر پھنسے ہوئے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, سب کا سب جہالت کی وجہ سے. جاہل نہ ہوتے, معرفت ہوتی, عالم ہوتے, کبھی تکبر نہ دکھاتے, احمق ہوتے تو تکبر دکھا رہے ہیں نا. یہ خاندانوں کے اندر تکبر کم ہوتا ہے, کتنا تکبر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کے اندر, جس کے پاس خاندان میں 4 پیسے ہیں ذرا دیکھیے کیسی اپنی آواز بھونس جماتا ہے پورے خاندان کے اوپر, اس پیسے کی بنیاد پر. صاحب ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ایک جگہ, عجیب عجیب تجربے ہوتے ہیں, میں وہ نہیں بتاؤں گا جس میں غلط والے میں تھا, وہ نہیں بتاؤں گا, میں بے عزتی ہو جائے گی آپ کے سامنے, میں وہ بتاؤں گا جس میں دوسرے لوگ غلط والے میں تھے. اپنی بے عزتی تھوڑی پسند کروں گا, دیکھیے میں بھی پکاری کر رہا ہوں نا, کہ دیکھیے وہ والا کبھی داستان نہیں بتاؤں گا جس میں میں غلطی کرتا ہوں, اس پہ چپ چپے سے اللہ سے کہہ دوں گا خدایا مجھے بخش دے, میری عزت محفوظ کر لے, دوسروں کو نہ بتا دوں, اب تو ہو گیا جو ہونا تھا, دوسروں کی غلطیاں بتاتا رہوں گا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ایک جگہ پہ گئے, وہاں پر لوگوں سے تعارف ہو رہا تھا, ان لوگوں نے ایک دو سوال کیے, میں نے کہا بھائی سوال بعد میں کرنا, پہلے اپنا تعارف تو کرا دو. ایک نے تعارف کرایا, مثلا یہ ماشاء اللہ پولیٹیکل سائنسز میں ایم فل کیا انہوں نے, یہ فلاں فلوں اچھی سے کچھ لوگ بتائے. ایک صاحب کا تعارف کرایا, یہ ہمارے دوستوں میں سیٹھ فلاں ہیں. اچھا ہم لوگوں کے یہاں مثلا سیٹھ عثمان مشہور ہے, کچھ خاندانی مسائل ہوتے ہیں نا, وہ بنی ہاشم خاندان کی ایک رگ جو ہے یہاں پہ استعمال ہوتی ہے, تو ہم لوگ مذاق میں کسی کی مثلا کسی کی درگت بنانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سیٹھ ہے, اس میں اشارہ وہاں پہ ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا یہ ہمارے سیٹھ صاحب ہیں. اچھا اب میری ہنسی چھوٹنے والی تھی کہ شاید اس کی بیچاری کی مذاق کرنا چاہ رہے ہیں, اس نے بھی یوں کر کے اپنے آپ کو کہا ہاں میں سیٹھ فلاں ہوں. ارے بھائی میں نے کہا اچھا میں تو سمجھ رہا تھا مذاق ہو رہا ہے, یہ سیریس ہے, یہ اتنا دیوانگی اتنا پاگل پن کہ یعنی اس کی تمام تر اکڑ کا معیار کیا ہے, سیٹھ ہے یہ, ارے اتنا پاگل ہے یہ, اور یہ یعنی پوری گیدرنگ دیوانوں کی ہے. کیوں اس کو بلا وجہ میں احترام دے رہے ہیں کہ اس کا پیسہ ہے, آفیشیلی احترام دے رہے ہیں, وہ خود تو بیچارہ احمق ہے ہی, پوری پارٹی اس احمق کو اور احمق بنا رہی ہے, اور ہم سے چاہ رہے ہیں ہم حماقت میں شیئر کریں اس کی. کیا پاگل بنا, کس خدا کے رسول نے کس خدا کے ولی اور وسیع نے کسی کے پیسے کی وجہ سے اس کا احترام کیا؟ اچھا انہوں نے فرمایا کوئی کسی کے پیسے کی وجہ سے احترام کرے گا وہ اس قسم کی عبارت ہے, اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, دونوں کا اکٹھا ہی حساب ہے. پھر لباس کی وجہ سے احترام کرے گا لباس کے ساتھ جہنم میں جائے گا, پیسے کی وجہ سے احترام کرے گا پیسے کے ساتھ جہنم میں جائے گا. جس کے ساتھ احترام خدا کی امانت ہے, احترام خدا کے لیے, ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون, خدا فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے, عزت رسول کے لیے, عزت مومنوں کے لیے, اور باقی سب منافق کچھ نہیں جانتے. بس خدا کہہ رہا ہے یا تم عزت کرتے ہو اللہ کی, یا عزت کرتے ہو رسول کی, یا عزت کرتے ہو مومنین کی, اور اگر تم کسی اور کی عزت کر رہے ہو پھر تم منافق ہو. ولکن المنافقین لا یعلمون, منافقین کچھ نہیں جانتے, عزت خدا کے لیے. ہاں ایک دفعہ مثلا کوئی آدمی ہے جس کا واقعاً مالی لحاظ سے مضبوط ہے, میں نہیں کہہ رہا اسے بے احترامی ہونی چاہیے, انسان ہونے کے ناطے جتنا احترام ملنا چاہیے اسے بھی ملنا چاہیے, انسان ہونے کے ناطے احترام ہونا چاہیے, نہ وہ مانگے نہ آپ دیں, اور یہ کیا کر کے لے گا پھر. اب اس تکبر کی نشانیاں میں عرض کر رہا ہوں, بے تحاشا نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, تکبر کی بے تحاشا نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, دوسروں کے مقابلے میں اپنے لیے ایک علیحدہ چیز قائل ہے, اپنا حساب کتاب علیحدہ رکھے گا, ہمیشہ اپنے لیے کچھ اور سوچے گا, دوسرے کچھ اور کریں میں کچھ اور کروں, کیوں میں سپیریئر ہوں, ہمیشہ یہی سوچتا رہے گا, اسی سپیریئرٹی میں مرتا رہے گا کہ میں سپیریئر ہوں, مجھے اپنا خیال کچھ اور کرنا ہے. مثلاً ابھی ایک آدمی سنانے لگا, کہنے لگا کہ ہم اس کا کوئی سعودی عرب کا کوئی ان کا پارٹنر تھا, تو کہیں گے اس کے ساتھ ملائیشیا گئے کسی ہوٹل کے اندر, تو وہ کہیں ہاتھ واتھ دھونے گیا, انہوں نے آرڈر دے دیا, ویٹر آیا انہوں نے آرڈر دے دیا, جب ویٹر لے کر آیا آرڈر تو وہ جو ان کا سعودی پارٹنر تھا اس نے اس کو دیکھا, کہنے لگا کس نے آرڈر دیا, اس نے کہا میں نے آرڈر دیا, کہنے لگا تم نے غلط کیا, اور فوراً اس ویٹر کو یوں کر کے کوئی پیسہ پھینکا اس کی طرف جو کھانے سے بہت زیادہ تھا, اور کہا کہیں اور چلو. کہنے لگا اچھا بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا, مصیبت آ گئی, باہر آ گیا. کہنے لگا کیا ہوا, کہنے لگا تم نے کتنے آدمیوں کو آرڈر دیا تھا, کہنے لگا دو آدمی سے دو کا دیا, کہنے لگا تم نے میری بے عزتی کرائی ہے, ہماری بے عزتی ہے کہ دو آدمی ہیں دو آدمیوں کو آرڈر دے رہے ہیں, ہے نہیں دیوانہ پن. ان کے دماغ یہاں پہنچے ہیں, کہہ رہے دو آدمی ہیں دو آدمیوں کو آرڈر کیوں دیا, یہ ہماری بے عزتی کرائی ہے تم نے, کہا بھائی کیا کرتا پھر, کہنے لگا کم از کم چار آدمیوں کو آرڈر دیا کرو, ہم کوئی فقیر ہیں کہ دو آدمی کو آرڈر دیں گے اور دو آدمی کھائیں گے, سمجھ رہے ہیں, یہ دیوانگی نہیں ہے. ان کو عرب اتنے کھوکھلے ہیں دماغ کے آج کل کے, جو یہ اڑے میں ان کی بات کر رہا ہوں, عرب محترم لوگ بہت ہیں یقیناً, ان کی بات کر رہا ہوں جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں, ابھی تیل نکلے ہوئے 100 سال ہوا ہے, 100 سال پورے نہیں ہوئے ہیں تیل کی کمائی کو, تیل کی ختم ہونے میں 100 سال نہیں لگیں گے, قطعاً نہیں لگیں گے, 100 سال سے کہیں پہلے تیل ختم ہو جائے گا, پہلے بھی پاکستان اور ہندوستان سے زکوٰۃ جاتی تھی وہاں پر، بعد میں بھی جائے گی اگر دنیا باقی رہی، پہلے بھی زکوٰۃ پہ پلے تھے، آگے بھی پلیں گے، بیچ میں تیل کی دولت پر اتنا پڑے ہیں، طے شدہ باتیں یہاں سے زکوٰۃ جاتی تھی. اگر دولت کوئی معیار ہے تو ان کو سابقہ یاد نہیں ہے اپنا، بھول رہے ہیں اپنی حالت کو. اگر دولت کوئی معیار ہے، تازہ دولت معیار نہیں ہے، طے شدہ بات ہے دولت معیار نہیں ہے. پوری دنیا جانتی ہے، اولیاء خدا کو دیکھو، اوصیاء خدا کو دیکھو، یہ تمام چیزیں تکبر کی نشانیاں ہیں. ہر چیز اس طرح کی چیز جو آپ کو اور مجھے یہ کہے کہ تم کچھ اور ہو، دوسروں کے مقابلے میں کچھ برتری ہے، یہ سب تکبر کی نشانی ہے. ہم سب ایک ہیں، خدا کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے جتنا میں خدا کی عزت کا قائل ہوں، دوسروں کے لیے عزت کا قائل نہیں ہوں، خدا مجھ سے بدلہ لے لے گا. پھر کوئی انسان اتنا سا بھی عقل مند ہوگا نا تو کم از کم تکبر نہ دکھائے. کیوں؟ اس کی اینڈ میں ذلت آنی ہے، اس کا تو اینڈ ہونا ہی ذلت کے ساتھ ہے. تو کسی کو اپنی عزت بھی چاہیے تو تکبر نہ دکھائے. البتہ پھر ایسا نہ ہو کہ تکبر نہ دکھائے اور ریاکاری میں تواضع دکھائے، یہ بھی ڈرامہ نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان تو بہت استاد ہے نا. مثلا ایک آدمی تکبر نہیں دکھاتا، اب اس کو ریاکاری میں تواضع دکھوا دے گا. مثلا جب وہ دکھائے گا نا، مثلا کچھ ہوگا اور مثلا دکھائے گا کہ میں تکبر نہیں دکھاتا، تو شیطان کہے گا دیکھو تم کتنے بڑے ہو، تم اتنے بڑے ہو اب بھی تکبر نہیں دکھاتے. شیطان بہت استاد ہے، بہت مکار ہے. تو وہ کیا کرے گا، ادھر دیکھے گا یہ تکبر کے دام میں نہیں پھنسا، تو اس کو لائے گا عجب کے دام میں پھنسائے گا کہ تم کتنے بڑے ہو، کہ تم بڑے ہو لیکن تکبر کا اظہار نہیں کرتے، عجب میں، ریاکاری میں پھنسا دے گا. شیطان بہت استاد ہے، ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. ہم اور آپ چند اعمال لے کر خدا کے حضور پہنچنے والے ہیں، پہنچنے سے پہلے برباد نہ ہو جائیں. مرتے دم تک شیطان چھوڑے گا نہیں، مرتے دم تک. اگر مرنے میں ایک لمحہ باقی ہے نا، اس ایک لمحے میں بھی ایسا حملہ کرے گا کہ پوری دنیا میں جو اب تک کمایا تھا وہ سب ضائع ہو جائے. ہم مرتے دم تک کو بھی مطمئن نہیں ہو پائیں گے کہ ہم شیطان کی جال سے بچ گئے. ہمیں بہت ہوشیار ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس کچھ تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو اس کو ہمیں بہت ہوشیاری سے استعمال کرنا چاہیے کہ خدا نے متعلق حضور اس کی امانت صحیح سے پہنچ جائے. بس تکبر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے انسانوں کو اپنا جیسا سمجھنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اپنے سے بہتر سمجھ لیں تاکہ تکبر کا ماحول ہمارے اوپر حاکم نہ ہو پائے. خاندانوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، خاندان کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے یہاں یہ جو مادہ پرستی کی فضا چھائی ہوئی ہے، اس نے مادہ پرستوں کو، یعنی جن کے پاس تھوڑا بہت زر ہے، ان کو بہت موقع دے دیا تکبر دکھانے کا. اس تکبر دکھانے سے گریز کریں. بس متکبرین کی محافل میں جانے سے بہت گریز کریں. جہاں آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر ایسے لوگ آتے ہیں جو تکبر دکھاتے ہیں، وہاں جانے سے گریز کریں. بلا وجہ میں آپ اپنے آپ کو وہاں کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ خدا نہ کرے یہیں پر ابھی موت آ جائے، چار متکبرین کے درمیان بیٹھے ہوئے موت آ گئی، کیا جواب دیں گے خدا کو؟ وہ ہم سے پوچھے گا تم یہاں آئے کیوں تھے، کیا ثابت کرنے کے لیے آئے تھے یہاں؟ لہٰذا مشورے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی مجبوری لاحق نہیں ہو رہی، بلا وجہ میں 4-5 star ہوٹلز وغیرہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی وہاں پہ ایسا کوئی کھانا نہیں مل رہا جو کہیں اور نہیں مل رہا، کوئی ایسی کوئی مصیبت نہیں آ رہی کہ وہاں پر جائیں. کیوں؟ یہ جگہ معمولاً متکبرین کے لیے بنی ہے، سوچ کے بنائی جاتی ہیں کہ یہاں اسی ٹائپ کے لوگ آئیں گے. آپ بلا وجہ میں کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ کیوں اپنے آپ کو وہاں جا کے برباد کر رہے ہیں؟ کیوں دنیا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے؟ آپ اپنی جگہ پہ رہیے، آپ اپنے مقام کو پہچانیے. آپ کے دل میں حب اہل بیت ہے، آپ کے دل میں خدا نے اہل بیت کی محبت کو ڈالا ہوا ہے، اس کا احترام کریں، تکبر سے گریز کریں. ایسی جگہوں پہ رہیے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، دوسروں کے ساتھ گھل مل جائیے. کبھی کبھی یہ بڑے 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 مراجے بعض اوقات یہ کام کرتے ہیں کہ مثلاً وہ اپنے گھروں کے اندر بہت سادگی سے رہ رہے ہوتے ہیں. ہم قوم کے اندر ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج قوم میں یہ تھا کہ یہ بڑے بڑوں کو ہم دیکھتے تھے سادگی ان کی زندگی میں کیا ہے. شاید آپ نے نام سنا ہو آیت اللہ جعفر سبحانی کا، عقائد پہ ان کا پورا ایک ادارہ ہے، خود درس خارج دیتے ہیں، مجتہد مسلم مجتہد، اور پتہ نہیں کتنے 150-200 کے قریب کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں. ایک زمانے میں مجھے قم میں سائیکلنگ کا شوق تھا، میں ایکسرسائز کے طور پہ نکلتا تھا، 15-20 منٹ سائیکل چلاتا تھا. وہ جناب علی، میں سائیکل چلانے کے بعد ایک جگہ پہنچتا تھا، وہاں سے روٹی لیتا تھا، ہمیشہ ان کو دیکھتا تھا وہاں روٹی لینے آ رہے ہوتے تھے. آیت اللہ درس اشتہاد بولتے تھے، درس خارج دیتے تھے، 200 کے قریب کتابوں کے مصنف تھے، صبح کو آتے تھے روٹی کی لائن میں کھڑے ہو کے روٹی لیتے تھے. مثلا ایسا بھی ہوا, میں نے کہا چلو یار شاید کچھ ہمیں بھی عزت مل جائے گی, مثلا میں ان سے آگے تھا, میں نے کہا میں ہٹ جاتا ہوں تاکہ ان کو آگے بڑھاؤں, مجھے کچھ مارکس مل جائیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ لے لیں. کہنے لگے نہیں تم ہمارا کام خراب نہیں کرو, ہمیں روٹی اپنی باری پہ لیں گے, تم بھی آگے پیچھے نہیں ہو, روٹی اپنی باری پہ لیتے. جب گزرتے تھے, ایک دفعہ میں کسی درس میں جاتا تھا, یہ اسی درس میں کہیں پڑھانے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, تو ٹائمنگ میچ کر گئی تھی, تو وہ ٹائمنگ کے میں اچھا پیدل جاتے تھے, اسی گلی میں سے گزرتے ہوئے یہ بھی جاتے تھے, ہم اس طرف جاتے تھے, وہ یہاں سے آتے تھے, اور وہ ہر روز کا کام ہو گیا تھا. مثلا 9:05 پہ ہم گزرتے تھے, 5-6-7 کہیں ادھر کہیں گلی میں ان کے سامنے ملاقات ہوتی تھی. ایک دن ملاقات ہوئی, ہم نے کھٹ سے سلام کیا, دوسرے دن ملاقات ہوئی, کھٹ سے سلام کیا, تیسرے دن جتنا کھٹ کرنے کی کوشش کی پہلے سے تاڑ رہے تھے, جیسے میں نے آنکھ اٹھائی سلام کر دیا انہوں نے جان بوجھ کے. بھائی مرزا تھا, 200 کتابیں لکھی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک فضیلت ہاتھ سے نہیں دینا چاہتا. وہ کیا ہے, پہلے کون سلام کرے گا, یہ تکبر نہیں دکھا رہے. آیت اللہ بہجت کا عالم آپ نے دیکھا ہے, آیت اللہ بہجت کی میں نے کمالات مانوی کا مثلا تذکرہ کیا, جو ان لوگوں نے بیان کیا کہ 20 سال کی عمر میں مثال کے طور پر تشدد کی صلاحیت تھی ان کے پاس. مرجع تقلید ہے, ٹوٹل جو گھر ہے وہ 3 کمروں کا ہے, مشکل سے 3 کمرے. 30-35 سال سے وہ اسی مسجد کے اندر, مسجد فاطمیہ کے اندر پہلے بھی نماز پڑھاتے تھے جب ہم دیکھتے تھے ان کو 85-86 کے اندر, اور ابھی بھی وہیں نماز پڑھاتے ہیں. زندگی میں رتی برابر بندہ خدا کی تبدیلی نے حاصل نہیں ہے, وہی حال ہو گیا جو ان کا پہلے ہم دیکھتے تھے 84-86 میں جب مرجعیت نہیں تھی, ابھی بھی جب دیکھا تو وہی حال ہو گیا. نہایت یہ کہ پہلے ان کا بالکل گمنام تھے, کوئی جانتا بھی نہیں تھا. مثلا ظہر کی نماز میں 25-30 آدمی 40 آدمی ہوتے تھے, اب ماشاءاللہ خلق پوری کھڑی ہوتی ہے وہاں پر کہ مسجد میں جگہ مل جائے, مسجد میں جگہ نہیں ملتی. ان کی سادگی نے, ان کے تکبر نہ دکھانے نے ان کی نہ صرف یہ کہ عزت کم نہیں کی بلکہ ان کی عزت کو آسمان پہ پہنچا دیا. آج مثلا میرے اور آپ کے جیسے لوگ کتنے ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے, آیت اللہ بہجت سے کوئی رشتہ داری ہے کہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور ہم نہیں کر رہے, دنیا کے کونے کونے میں لوگ کر رہے ہیں. تو اس کی سادگی نے اسے کچھ کم نہیں کیا, اس کی عزت بڑھا دی. تو اگر کوئی عزت بھی چاہتا تھا تو اسے تکبر سے گریز کرنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے نہیں ہونا, بدقسمتی سے اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنا بھی وقت برباد کر رہے ہیں, دوسروں کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں, اور وقت بھی ختم ہو گیا. کہ میں عرض کروں کہ متکبر سے لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں, کتنا اذیت میں آتے ہیں. وہ خدا انسان جانتا ہے بعض اوقات کہ کوئی اس بات کے اوپر, مجھے یاد ہے میں سارے میں دوسروں کے واقعے ترس کرتا ہوں نا, ہم لوگوں کی گڑبڑ یہی ہے کہ دوسروں کے بتاتے رہتے ہیں دوسرے کیا خرابی کی, دوسرے نے یہ خرابی کی. جو متکبر ہوتا ہے نا, اس سے ملتے وقت انسان اپنے اندر ڈر رہا ہوتا ہے, کس بات پر, یہ میری بے عزتی کرے گا, یہ میری بے عزتی کرے گا. عرض ہوا بدترین خلق وہ ہے, جو بعد پرسوں بھی عرض ہوئی شاید, کہ بدترین خلق وہ ہے جس کا احترام لوگ اس وجہ سے کریں گے, اگر احترام نہیں کیا تو بے عزتی کرے گا. متکبر معمولاً ایسے ہوتے ہیں, لوگ ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے گئے یہ متکبر انسان ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا ہمارے لیے, کہیں نہ کہیں شو بازی کرے گا, کہیں نہ کہیں ذلیل کر دے گا, لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات دیکھا ہے میں نے کسی کے پاس جانا ہے تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز مانگ کے جاتے ہیں, مثلا خدایا عزت محفوظ کر لے اس کے پاس جانا. کتنا بدبخت ہے یار کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اس کے شر سے بچا لے کسی طریقے سے. یہ بدبختی نہیں, یہ تکبر ہے. اب کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کی لوگ مرنے کی دعائیں مانگتے ہوں گے کہ مرے جان چھوٹے, کیوں, متکبر ہے, جان عذاب میں کی لیے گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں یہ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے. جہاں پہ ہوتے ہیں, آفس میں ہو, کارخانے میں ہو, گھروں کے اندر تکبر ہوگا جہنم بنا دے گا سب کو. لیکن چل رہا, وہ ایک بادشاہ ایک جگہ گیا, وہاں پر کوئی عارف تھا, اسے ملنے گیا. بادشاہ بھی تو شوبازیاں کرتے ہیں نا, دینداروں کے سامنے شوبازی کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں دیندار سے ملنے جاتے ہیں. تو وہ گیا کسی عارف سے ملنے کے لیے, اس کے پاس پہنچا, اس سے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو. اچھا وہ عارف بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ بدبخت میرے پاس کہاں سے آ گیا. تو اس سے کہنے لگا میرے لیے دعا کرو. کہنے لگا ہم بادشاہوں کو دعا نہیں کرتے, تم جاؤ اپنا کام کرو, مل لیے جاؤ. کہنے لگا نہیں مجھے دعا کرو, کچھ تو دعا دو. کہنے لگا میں دعا کروں گا تمہیں اچھی نہیں لگے گی. کہنے لگا نہیں پھر بھی دعا تو کرو. اس نے ہاتھ اٹھایا, کہنے لگا خدایا اس کو جلد از جلد دنیا سے اٹھا لے. کہنے لگا ارے تجھے دعا دینے کو کہا تھا, بس دعا دے رہا ہے مجھے. کہنے لگا نہیں, تو اتنا متکبر ہے, اتنا بدبخت ہے, تو جتنی جلدی دنیا سے جائے گا تیرے گناہ کم رہیں گے, اچھا ہے تو یہاں سے چلا جا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اس دنیا سے جانے کی لوگ دل دل میں دعائیں مانگتے ہوں,
بھائی خدا ہے اس کو اٹھا لے تاکہ دنیا آسان ہو جائے ہمارے لیے, کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس کی وجہ سے, بجائے یہ کہ لوگ میرے اور آپ کی مرنے کی دعا مانگیں, کچھ کام ایسے کر جائیں کہ لوگ میرے اور آپ کی زندگی کی دعا مانگیں. بھائی چار لوگوں کی دعائیں لگیں گی تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا. یہ تکبر کا یہ نقصان ہوگا, عزت نہیں ہے تکبر کے اندر. اہل بیت مارکہ, ٹھیک ہے, ہر فن میں, ہر فیلڈ میں, ہر کام میں مارکہ اہل بیت. جو ہم نہیں سوچ پائیں گے وہ اہل بیت کر دیں, جو ہم نہیں کر پائیں گے. ایک آدمی اپنے بچے کے ساتھ ملنے کے لیے مولا کے پاس آیا, مولا کے پاس آیا. رسم وہاں پر یہ تھی پہلے زمانوں کے اندر, آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں بھی بہت پہلے ہوا کرتا تھا, اب نہیں ہوتا, کہ وہ ایک برتن لے آتے تھے جس کے اندر پانی میں پانی سے ہاتھ دھو لیا کرتے تھے لوگ. اب لوگوں کو کہتے ہیں واش بیسن پہ چلے جائیں, یہ کرتے ہیں. پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا, وہاں پہ لاتے تھے اور باقاعدہ ہاتھ دھلاتے تھے, مستحبات میں سے تھا. اب کوئی نہیں کرتا, تو ہم بھی نہیں کرتے. یعنی ایسے نہیں کہہ رہے کہ ہم کرتے ہوں گے, ہم بھی نہیں کرتے, غلط ہوتا ہے. کروانا چاہیے, جو کام اچھا تھا وہ تو کروانا چاہیے. اہل بیت کرتے وقت کرواتے تھے. تو وہ جناب پانی لے کر آئے, وہ ایک آدمی آیا امیر مومنین کے پاس, مہمان بنا, اپنے بچے کو بھی لے کے آیا. تو وہ امیر مومنین کے ساتھ بیٹھا تھا, کھانے کا ٹائم ہوا, مولا امیر مومنین گئے, ایک برتن لے کر آئے جس میں پانی ڈالنا تھا, جو جس میں جو ویسٹ پانی تھا وہ جانا تھا, اور ایک وہ جس سے پانی ڈالنا تھا وہ لے کر کھڑے ہوئے. کہنے لگے میں ہاتھ دھلاؤں. کہنے لگا مولا میں آپ کا خادم, میں آپ کا نوکر, یہ آپ مجھے کس گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں؟ خدا مجھے اس حالت میں دیکھے گا کہ امیر المومنین ہاتھ دھلا رہے ہیں تو کیا ہوگا, میں گناہ گار ہو جاؤں گا. مولا امیر المومنین نے فرمایا بالکل سکون سے بیٹھو, تمہیں میرے حق کی قسم, ایسے بیٹھو آرام سے جیسے تم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو, میں ہاتھ دھلاؤں گا, اگر خدا دیکھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی خدمت کر رہا ہے, مطمئن رہو, اس میں تمہارے لیے کوئی عیب نہیں, میرے لیے اچھا ہی ہے, ہاتھ دھو. اچھا جب یہ ہاتھ دھونے لگا نا تو اس نے جلدی جلدی دھوئے, کہ مثلا مولا جھکے ہوئے پانی ڈال رہے ہیں. مولا نے دوبارہ کہا, میں نے کہا دیکھو, مولا نے کہا یہ ناانصافی مت کرو میرے ساتھ, ہاتھ اچھی طرح دھو, جس طرح دھوتے ویسے دھو. اس کے بعد جب اس کے بیٹے کی باری آئی تو اپنے فرزند کو بلایا, اس سے کہا کہ امام سے کہا یا کمبر سے, میں جان سے نکل رہا ہے, ان سے کہا کہ تم دھو. اس کے بعد اس سے کہا, کہنے لگے دیکھو امام کا انصاف عجیب تھا, کہنے لگے دیکھو اگر تمہارے بیٹے کے ہاتھ بھی میں دھلا دیتا نا تو یہ ظلم ہو جاتا کہ جس نے باپ کے ہاتھ دھلائے اسی نے بیٹے کی بھی دھلائے, تو تمہارے بیٹے کے ہاتھ میرا بیٹا دھلائے گا. اتنے شدید تھے عدل میں, کوئی سمجھ سکتا ہے امیر المومنین کو؟ اللہ اکبر. اور یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ مولانا فرمایا اگر خدا دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ہاتھ دھلا رہا ہے, خدمت کر رہا ہے. یہ ان کی شان, سب کچھ ہے, کیا نہیں ہے. زمین و آسمان پہ حاکمیت ان کی ہے, زمین و آسمان ان کی حاکمیت کے سامنے بہت چھوٹی چیزیں. زمین و آسمان ہم کہتے ہیں مادی چیزیں, مادی دنیا بہت چھوٹی سی ہے, اپنی اربوں سال کی وسعت کے باوجود مادی دنیا بہت چھوٹی سی ہے, اور یہ جو غیر مادی دنیا وہ بہت وسیع ہے, اور مولا امیر المومنین غیر مادی دنیاؤں کے حاکم ہیں. اس حکومت کے ساتھ ان کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ پانی ڈالتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اچھا کام کیا. یہ امیر المومنین کی ذات مقدس, بس یہ امیر المومنین کی ذات ہے جو آج تک لوگوں کے دلوں کے اندر ہے. کیوں مولا کا احترام اتنا دلوں کے اندر ہے؟ لوگ مر رہے ہیں ابھی تک, دیکھیے بھی کس طریقے سے آپ کے اور میرے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے مولا امیر المومنین کی یاد کرتے. اعمال بھی تو دیکھیں, کردار دیکھیں, امیر المومنین کی ذات تو دیکھیں. کیونکہ اب جب انسان سوچتا ہے, بچپن سے سنتے آتے ہیں نا, تو اب کم لگنے لگتا ہے, لیکن اگر واقعا سوچے کہ حاکم وقت ہے, گلی میں سے گزر رہا ہے اور یتیم بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے, اور وہیں کھڑا ہو جاتا ہے, وہیں پہ کھڑے ہو گئے, کہا یہ یتیم بچے رو کیوں رہے ہیں, بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے, اور ایک عورت ان سے کہہ رہی ہے دیکھو بچوں میں نے کھانا چولہے پہ رکھ دیا ہے, تم لوگ سو جاؤ, جب تک کھانا بنے گا میں اٹھا دوں گی. جیسے ہی مولانا نے جملہ سنا فوراً کھڑے ہو گئے وہیں, کہنے لگے یہ کیوں ہو رہا ہے, اگر اس عورت نے, یہ ماں ہے, اس نے کھانا چولہے پہ رکھا ہے تو بچوں سے یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ سو جائے, بھوکے بچوں کو کیوں سلاتی ہے, بھوکا بچہ کیوں سوئے گا, اگر کھانا رکھا ہے تو بچوں کو سلائے نہیں تاکہ بچے کھانا کھائیں پھر سوئیں گے, بھوکا بچہ کیوں سو رہا ہے؟ فوراً دروازہ کھٹکھٹایا, اس عورت سے کہا کہ مومنہ یہ تو کیا کر رہی ہے, بچوں کو بھوکا کیوں سلا رہی ہے؟ کہنے کی اب دیکھیے کتنی حساسیت چاہیے, کتنا دل نرم ہونا چاہیے کہ اس بات کو احساس کرے کوئی گزرتے ہوئے کہ مثلا بچے بھوکے کیوں سو رہے ہیں, حاکم وقت ہے. کہا کہ مولا نہیں پہچان پائی کون ہے, کہنے کی کہ وہ کھانا وانا کچھ نہیں ہے, پتیلی کے اندر پانی ہے, بچوں کو بہلا رہی ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس لیے کہہ رہی ہوں بچے سو جائیں تاکہ ان کا وقت گزر جائے, صبح کو اٹھیں گے دیکھا جائے گا. مولا امیر المومنین رو پڑے,
کہنے کی تو تیرے پاس تیرے پاس بچوں کو پالنے کے لیے کیوں نہیں ہے, تیرا شوہر کہاں ہے؟ کہنے کی سفین میں مر گیا, سفین میں مارا گیا. تو کہنے کی کہ تو اب دیکھیں شہید کی بیوہ ہو گئی نا, شہید کی بیوہ ہو گئی. مولا نے کہا کہ اگر تو شہید کی بیوہ ہے تو تو نہیں آئی حاکم کے پاس, علی کے پاس, علی سے کہتی کہ پیسے دے تاکہ تو اپنے بچوں کو پال لے. خدا کی قسم کوئی شہید کی بیوہ ہمیں قیامت دن پکڑ نہ لے گئی کہ میرے پاس اپنے بچوں کو پالنے کے لیے پیسہ نہیں تھا, اور علی نے کہا تھا کہ جن کے پاس ہے ان کو دینا تھا. ہم لوگ بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے. پتہ نہیں کتنی بیوائیں ہوں گی پاکستان کے اندر جو اہل بیت کے نام پہ شہید ہوئے, ہم حساب نہیں دے پائیں گے ان لوگوں کا. کہا تم علی کے پاس کیوں نہیں گئی تھی؟ شہید بچ کے بچے تھے ان کو پالنے کے لیے پیسہ لیتی. کہنے لگی علی کو چاہیے تھا میرے پاس آتا, میں کیوں جاؤں وہاں؟ بہت بڑی غلط ہے. کہا علی کو چاہیے تھا میرے پاس آتا, میں کیوں جاؤں وہاں پر؟ مولا علی تڑپ گئے, کہا نہیں تو بچوں کو جگا, میں بھی کانا لے کر آتا ہوں. فوراً گھر واپس آئے, گھر سے سامان اٹھایا, کمبر کو اٹھایا. کمبر نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں سامان لے کر؟ کہا مجھے ایک جگہ سامان پہنچانا ہے. کہنے لگا میں اٹھاتا ہوں. کمبر نے کہا میں سامان اٹھاتا ہوں. کہا نہیں یہ میرا بوجھ میں اٹھاؤں گا. فوراً سامان لے کر اس عورت کے پاس آئے. اس عورت نے کہا کہ تو بچوں کو جگا, میں کھانا تیار کرتا ہوں, میں چولہا جلاتا ہوں. اتنی دیر میں چولہا گویا بجھ گیا ہے, چولہے کو جلانے لگتے ہیں, اس کے بعد اپنا ہاتھ آگ کے نزدیک لے کر جاتے ہیں. کہتے ہیں علی دیکھ یہ آگ نہیں برداشت کر پائے گا تو, وہ خود قصیب النار والجنہ ہے لیکن اتنا متواضع ہے. آپ کے پاس ہاتھ لے کر جاتے کہتے دیکھ علی یہ گرم آگ ہے, تو برداشت نہیں کر پائے گا, تو خدا کی آپ کا کیسے جواب دے گا؟ تجھے یتیم کے بچوں کو دیکھنا تھا. میں کہوں گا کوفہ بڑا عجیب شہر ہے, علی یتیم کے بچوں کا اتنا خیال کرتے تھے. ایک وقت آیا علی کے یتیم بچے اس شہر کے اندر آئے, خواتین کے ہاتھ بازوؤں میں رسد بندی ہوئی تھی, وہ بے پردہ تھی. یتیم بچے ایک ایک چیز کو ترس رہے تھے اور کوئی ان یتیموں کا خیال کرنے والا نہیں تھا. حسین کے یتیم بچے کوفہ کے بازاروں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کل کوئی ان سے پوچھے تمہارے بچے یتیم جب علی کے سامنے آتے تھے تو علی ان کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار, تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبارت قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دل تاریک گناہوں سے, اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما.
اے پاک پروردگار
ہمارے اعمال ناقص ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اے پاک پروردگار تجھے توبہ کرنے والے حر کی ذات کا واسطہ, اے پاک پروردگار موت سے پہلے توبہ کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو اہل بیت کی راہ میں شہید ہوئے, اے پاک پروردگار ان کے بچوں کو, ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اعمال ہماری زندگی میں قیامت تک بھی رہے تو ناقص ہی رہیں گے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ سرور شہیدان کا, اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ماتم حسین.